چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک سب کرکٹ کے مریض اور کھیلوں کے مریض بن چکے ہیں. تو یہ جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ ہم تو بس دنیا میں کھیل کود یہی زندگی تھی. سورہ الانبیاء کے شروع میں ہے اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا, وهم فی غفلت معرضون, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, لاہیتن قلوبهم, دل کھیل کود میں لگایا ہوا ہے, کھیل کود کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اس کا انجام سوائے رسوائی اور خسارے اور ندامت کے اور کچھ نہیں ہوتا. جہنم میں جانے والے یہ کہیں گے کہ ہمارا مقصد زندگی کھیل کود تھا, بس یہی زندگی کا مقصد تھا. تو کنا نخوض مع الخائضین, کھیلنے کودنے والوں کے ساتھ ہم بھی مصروف تھے. کنا نکذب بیوم الدین, قیامت کے دن کا ہم انکار کرتے تھے. یہ بالکل بکواس ہے, جھوٹ ہے, قیامت ویامت کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی چیز یہاں بیان کی کہ یہ جہنم میں جانے والے اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم اور قیامت کے دن نیکیوں کے نور سے محروم اور پلسرات عبور کرنے کے بجائے جہنم میں گرنے والے لوگ, یہ لوگ وہ ہیں جن کے چار بڑے اہم جرائم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی, فتنہ اور فساد ہر قسم کی برائی میں تم پیش پیش تھے. وتربصتم, اور یہ جو تربص ہے انتظار, یہ بہت پرانی بات ہے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن میں آپ پڑھیں, ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس دور میں بھی ان زمانوں میں بھی ایسے عادی بدترین مجرم موجود تھے جو اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب اس نبی کا انتقال ہو جائے, یہ مر جائے اور ہماری ان سے جان چھوٹے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے تھے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. سورہ الطور کی آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے, نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرتے تھے, یہ تو شاعر ہے, مجنو ہے. نتربص به ریب المنون, اس کے مرنے کا ہمیں انتظار ہے کب یہ مرے اور ہماری اسلام اور مسلمانوں سے جان چھوٹے. قل تربصوا, کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو. فانی معکم من المتربصین, میں بھی انتظار کرتا ہوں. دیکھیے فتح اور جیت کس کی ہوتی ہے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 98 میں فرمایا ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو ٹیکس اور جرمانہ سمجھتے ہیں. علماء نے ارشاد فرمایا اس آیت کی روشنی میں یہ چیز ثابت ہوئی اور معلوم ہوئی کہ جو شخص زکوٰۃ کو, فطرانے کو, صدقے کو, انفاق فی سبیل اللہ کو جرمانہ سمجھتا ہے تو وہ منافق ہے. اس لیے کہ یہاں اس چیز کو منافقت اور منافقوں کے ذکر کے ضمن میں بیان کیا گیا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ, اور یہ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مسلمان غریب, مسکین, فقیر, لاچار, نادار, مفلس ہو جائیں اور یہ ہمارے محتاج بن جائیں, جیسا کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے ورلڈ بینک اور دوسری تنظیمیں قائم کی ہوئی ہیں کہ مسلمان ملکوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہم سے بھیک مانگیں. اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ابھی تک فلا مسلمان ملک ہم سے قرضہ نہیں لے رہا, کیوں, حتیٰ کہ اس کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر بالآخر ان بدماشوں سے قرضہ لیتا ہے. تو یہ 1400 سال پہلے کی سازش آج ان بڑے بڑے ادارے لیتا ہے تو یہ 1400 سال پہلے کی سازش آج ان بڑے بڑے اداروں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس انتظار میں ہے کب مسلمان بھوک سے مر جائیں, یہ غریب اور مسکین ہو جائیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ کالا نشان لگا دیا ہے, غریب اور خوار انہیں کو ہونا ہے, عاقبت اور انجام آخر مسلمانوں کے پاس آئے گا. اور یہ حدیث ہے, صریح الفاظ ہیں, اس پہ اتفاق ہے امت کا کہ آخر میں ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو پوری دنیا پہ حکومت اور اقتدار اور عروج نصیب ہوگا. تو یتربص, اور یہ منافق وہ ہیں جو ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمان کب پھنسیں اور کب ان پہ مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں. الذین یتربصون بکم, سورہ نساء آیت نمبر 141 میں فرمایا, یہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کب تمہیں تکلیف پہنچے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ دیکھو, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, اے پیغمبر اس بات کا اعلان کر دو کہ تمہارا, تمہارے آبا و اجداد, تمہاری اولاد, تمہاری بیویاں, تمہارا خاندان, قبیلہ, بھائی, رشتہ دار, احباب, دوست, و اموال اقترفتموها, وہ مال جو تم نے جمع کیا, وہ تجارت تخشون کسادہا, وہ تجارت جس کے کھاٹے اور نقصان کا تمہیں بڑا خطرہ رہتا ہے, وہ مساکن ترضونها, بڑے بڑے مکانات, کینیڈا, امریکہ, پاکستان میں بڑی بڑی کوٹھیاں جو تم نے آباد کی ہوئی ہیں, ان کے قیمتوں کے گر جانے کا اور سستے ہو جانے کا, کسی کے قبضہ ہو جانے کا تمہیں پیشہ رہتا ہے, احب الیکم, تمہیں زیادہ پسند ہیں, بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں یہ چیزیں, اولاد, خاندان, بیوی بچے, مال, جائیداد, ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے. جہاد سے یہ چیزیں تمہیں روکتی ہیں. اللہ کا فیصلہ سن لو, یہ شدید وعید والی آیت ہے ہم سب کے لیے, شدید وعید والی سخت ترین آیت ہے کہ اگر تم لوگوں کے خاندان, بیوی بچے, مال جائیداد, دنیا اور دنیا کی چیزیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے, اگر تم کو ان سے زیادہ محبت ہے اور یہ چیزیں جہاد کے راستے میں رکاوٹ ہیں, تو کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. فتربصوا, انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بأمری, یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا عذاب بھیجے. فتربصوا, انتظار کرو کب اللہ کا عذاب آئے. اور دیکھو ایک اور بات بھی سن لو, واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, ایسے فاسقوں کو اللہ تعالی کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا جن کے ہاں معیار اتنا گھٹیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ دنیا کی چیزوں سے, ان کے سامنے دنیا کی یہ چیزیں اتنی عظیم اور اتنی گراں اور اتنی قیمتی اور اتنی اہم بن جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت, حقوق, اطاعت, اس کی کچھ اہمیت ہی نہ ہو. اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک, فتربصوا, انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بأمر واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135 میں فرمایا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں, تم ان سے کہو, اچھا بھائی دیکھو, قل کل متربص, ہر آدمی انتظار میں ہے نا, فتربص, تم بھی انتظار کرو. قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین, تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کرتا ہوں. تم سے تمہارے شیطانوں نے جو وعدے کیے ہیں تم ان کے پورا ہونے کا انتظار کرو, مجھ سے میرے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں میں ان کے پورا ہونے کا انتظار کرتا ہوں. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ انجز وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ, اللہ نے جو وعدہ کیا تھا, جو وعدے کیے تھے سارے پورے کیے. اس لیے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لیکن تمہارے شیطانوں نے اور تمہارے انسانی شیطانوں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ کہاں پورے کیے ہیں, وہ کہاں پورے کر سکتے ہیں, اللہ کے سامنے ان کی حیثیت وقت کیا ہے, ان کی اہمیت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بابا کہ اچھا پھر بھی اگر تمہیں شوق ہے, فتربصوا, تم بھی انتظار کرو, انی معکم من المتربصین, میں بھی انتظار کرتا ہوں. ورتبتم, شک, شبہ, قرآن کے بارے میں کیا کہا اللہ نے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب ہدایت کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. پہلا جرم ان مجرموں کا کیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو ہر برائی میں ملوث کیا کرتے تھے, جس کو یہاں فتنہ کہا گیا. اور دوسری چیز تربص, اسلام اور مسلمانوں کی شکست اور ذلت اور رسوائی اور مصیبت اور آفت کے انتظار میں رہتے تھے. اور تیسری چیز ورتبتم, تم شک اور شبے میں مبتلا تھے. ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں, انما المؤمنون الذین, ایمان والے حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ, صحیح معنوں میں ایمان لائیں. ثم لم يرتابوا, پھر کسی قسم کا شک و شبہ ان کے ہاں نہیں ہونا چاہیے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون, یہی سچے بندے ہیں اللہ تعالی کے. اور منافقوں کے بارے میں فرمایا ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون, ان کے دل ہمیشہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, شکستہ, اور ہمیشہ ان کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بارے میں شک ہی رہتا ہے. فہم فی ریبہم یترددون, اور سورہ قاف عید سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 تھی, سورہ قاف میں فرمایا القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب, جہنم میں ہر انکار کرنے والے ہر بدماش مجرم کو پھینک دیا جائے, اس میں وہ بھی ہیں مریب, شک و شبہ کرنے والا, اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, مسند احمد بن حنبل میں یہ ارشاد موجود ہے, ولا اشد من ریبت بعد کفر, کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ شک و شبہ ہے. شک و شبہ یہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. اور ترمذی کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَ, سچ اطمینان والی بات ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَ, جھوٹ شک و شبہ ایک ہی بات ہے. اور ایک دوسری حدیث ترمذی ہی میں ہے, ارشاد فرمایا دع ما یریبک الى ما لا یریبک, ہر وہ چیز جو تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے, ہر وہ چیز لے لے جس میں شک و شبہ نہ ہو. اور ظاہر ہے جو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے اور جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا جاتا ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. متفق علیہ حدیث میں فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس, حلال چیزیں بھی واضح ہیں حرام بھی واضح ہیں, ان کے بیچ میں کچھ چیزیں شک و شبے والی ہیں. آگے چل کے فرمایا من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام, جو شک و شبے میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا, اس لیے شک و شبے والی چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے. جو آدمی اتنا جری ہو کہ وہ پرواہ نہ کرے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے اور چلو ٹھیک ہے یہ تو صرف مکروہ ہے نا حرام تو نہیں ہے, تو وہ آہستہ آہستہ ایک دن حرام میں بھی پڑ جاتا ہے. لیکن جو چھوٹی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑے گناہ سے بھی بچاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ شک اور شبہ والی چیز سے ہمیشہ دور رہو. اور یہ دنیا کی زندگی میں جنت اور دوزخ, قرآن اور صحابہ اور دین اور اسلام اور شریعت اور احکامات اور عوامر اور نواہی, ان کے بارے میں شک اور شبہ کرنے والے کا معاملہ اور انجام بہت برا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین یہ روایت کرتی ہیں, متفق علیہ حدیث میں صلاۃ کسوف والی طویل حدیث ہے, جس میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طویل نماز پڑھائی, پھر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا. فقد علمنا ان كنت موقنا واما المنافق او المرتاب او المرتاب فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ پہ وہی نازل ہوئی, مجھے بتایا گیا کہ تم لوگوں کو قبر میں آزمایا جائے گا, یعنی سوال و جواب ہوگا. ان سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا, یہ پوچھا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو, یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں. فرمایا کہ جو ایمان والا ہوگا, یقین والا ہوگا, وہ کہے گا یہ تو اللہ کے رسول ہیں, یہ واضح نشانی اور ہدایت کو لے کے آئے تھے, ہم نے ان پہ ایمان قبول کیا اور ان کی ہم نے اتباع کی پیروی کی. تو فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب تم آرام کی نیند سو جاؤ, ہم جانتے تھے کہ تم نے یہی اچھا جواب دینا ہے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ, جو شک و شبے والا ہوگا یا منافق ہوگا, وہ کہے گا لا ادری, میں تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. دنیا کی زندگی میں لوگ کچھ کہتے تھے, میں بھی کہتا تھا. شک اور شبہ اتنا بڑا جرم ہے, اس سے انسان کا انجام خسارے والے لوگوں میں ہو جاتا ہے. اس لیے دین کے حوالے سے جب کوئی بات کی جائے تو بلا شک اور بلا تردد کے فوراً اس کو قبول کیا جائے. ایمان والوں کی یہ صفت اور نشانی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا آمنا باللہ, یہ کہتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں بات کو. شک اور شبہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, کسی بھی معاملے کے بارے میں دل میں تردد اور شک اور شبہ اگر پیدا ہونے لگے, فوراً یہ انسان پڑھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور فوراً یہ کہے آمنا باللہ آمنا باللہ آمنا باللہ. اور فرمایا کہ وغرتکم الامانی, لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں, امیدوں اور آرزوؤں کے بارے میں ہم نے طویل درس میں یہ چیز بیان کر دی ہے کہ تمناؤں آرزوؤں امیدوں کی شرح حیثیت کیا ہے. سلمان کو کس قسم کی امیدیں اور تمنائیں رکھنی چاہیے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ اچھا کام کیا. والعاجز, بے وقوف وہ ہے من اتبع نفسه هواها, جس نے نفس کی خواہشات کی پیروی کی. وتمنى على الله, اور ایک روایت میں ہے وتمنى على الله الاماني, اللہ کے بارے میں چھوٹی امیدیں اس نے باندھی, لمبی لمبی امیدیں دنیا اور دنیا کی چیزوں کے بارے میں, اور کفر شرک منافقت کے ہوتے ہوئے اللہ کے بارے میں چھوٹی امیدیں. جب یہ معاملہ ہے ان کا, حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ موت کا وقت یا اللہ کا عذاب آ گیا, اور پھر زندگی بھر شیطان نے ان کو دھوکے میں رکھا. فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا, اگلی آیت میں فرمایا فالیوم, آج کے دن, لا یؤخذ منکم فدیہ, تم کسی قسم کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے. قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. سورہ بقرہ میں دو مقامات پر یہ ارشاد موجود ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. تو قیامت کے دن کوئی کسی کی طرف سے کسی قسم کا فدیہ بدلہ نہیں دے سکے گا. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا, نہ تم سے نہ کافروں سے کسی قسم کا بدلہ نہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی دے سکتا ہے. فیصلہ سن لو, مأواکم النار, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم, یہی تمہارا بہترین ساتھی ہے. وبئس المصیر, اور یہ برا انجام ہے. یہ وہ انجام ہے جو ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو دنیا کی زندگی میں ان بڑے بڑے جرائم کو انجام دیتے ہیں جن کو ان آیات میں بیان کیا گیا, اس مقصد کے تحت کہ مسلمان اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھیں اور اس قسم کی زندگی گزاریں جس قسم کی زندگی مطلوب ہے, کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو جانے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد زندگی اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی حکموں پہ زندگی گزارنا, یہ ہے مقصد زندگی. یہی وجہ ہے کہ جب یہ چیز دیکھی جاتی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین سلف صالحین اور مسلمانوں میں کچھ کمزوری پیدا ہو رہی ہے اور تنبیہ کی ضرورت ہے، وعظ اور نصیحت کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، رغبت دلانا مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کا نزول ہوتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو بٹھا کے سمجھاتے، حتیٰ کہ دل سے دنیا کی چیزوں کا اثر ختم ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی حنبلہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب آپ کے پاس سے اٹھ کے اپنے گھروں، بال بچے اور عیال میں جاتے ہیں، دنیا اور تجارت اور ملازمت میں جاتے ہیں، حالت تبدیل ہو جاتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں یہ تو ہوگا. انسان ہر چیز کا اثر جلدی قبول کرنے والا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا اثر خاص طور پر انسان قبول کرتا ہے. ایمان والوں کو بار بار تنبیہ کی جاتی ہے، اس لیے کہا وذکر، بار بار یاد دہانی کیا کریں، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار ایک چیز کا بیان کرنا اس سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہ کہا گیا کہ فجر کی نماز پڑھیں، پھر ظہر کا ذہن میں تصور ہو، پھر عصر کی نماز ہے، پھر مغرب کی نماز ہے، پھر عشاء کی نماز ہے، زندگی بھر نمازیں پڑھنی ہیں، جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، تراویح کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، نفلی صدقہ و خیرات ہے، اسی طریقے پہ حج ہے، پھر عمرے ہیں، نفلی حج ہیں، نفلی عبادتیں ہیں. تو زندگی بھر انسان کو تیار رکھا جاتا ہے، جیسے فوجیوں کو جنگ کی حالت نہ ہو تب بھی ان کی مسلسل ٹریننگ میں وہ رہتے ہیں تاکہ ان کا جسم، ان کا ذہن لڑائی کے لیے تیار رہے. سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ اپنے اہم اور اصل کام کو بھول نہ جائیں. تو مسلمان کی زندگی بھی ایسی ہے کہ بار بار وعظ اور نصیحت، بار بار یاد دہانی، بار بار رغبت، بار بار اس کو سبق یاد دلانا تاکہ یہ زندگی کے اصل مقصد کو بھول نہ جائے. ورنہ بار بار کی یاد دہانی اگر نہ ہو تو جیسے یہ دنیا کی زندگی میں گیا وہاں گم ہو جائے گا. کفار اور غیر مسلم معاشرے میں گیا وہاں گم ہو جائے گا. تو ضروری ہے کہ ایسی مجالس، ایسے لوگ اور ایسی جگہیں اور ایسے دوست اور احباب پیدا کیے جائیں جو اس شخص کو مقصد زندگی کی طرف بلاتے رہیں. اچھی کتابیں، اچھا لٹریچر، اچھے دوست، علماء کی مجالس اور نفلی روزے اور نفل نمازیں اور قرآن پاک کو تدبر سے پڑھنا، ترجمے سے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، قرآن سے دل لگانا، گھر میں اچھی کتابوں کی تعلیم کا ہونا، علماء اور بزرگوں کی مجلسوں میں حاضری دینا، اس سے یہ شخص اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل نہیں ہوتا. ورنہ یہ اس سیلاب میں بہہ جائے گا. اور شیطان کہ جو حربے ہیں اتنا نازک اور حساس ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے اہل علم بھی اس کے ان حربوں کو نہیں سمجھ پاتے. اس کے جو مداخل ہیں، جہاں سے وہ داخل ہو کے حملہ کرتا ہے، بہت نازک ہیں، چھپے ہوئے ہیں، حساس ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں وہ اس کے شر سے بچائے رکھتا ہے، ورنہ ہم اس قابل کہاں. اس لیے ضروری ہے کہ بار بار سبق یاد دلائی، اس کی یاد دہانی ہوتی رہے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں اللہ دنیا کی زندگی میں کیوں بھیجا. یہ آیت، آیت نمبر 16، اس کا تعلق اسی رغبت سے ہے. کہا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا، کیا ابھی وقت نہیں آیا، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، آخرت کی طرف مائل ہو جائیں. آخر کب تک یہ سستی، یہ کاہلی، دین سے دوری اور یہ دنیا پرستی، مادہ پرستی اور یہ دنیا کی زندگی کی دوسری چیزوں میں دل کا لگانا، یہ کب تک ہوگا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ذرا اس بات کو سوچو؟ تمہیں تہجد بھی پڑھنے ضروری ہیں، نفلی روزے رکھنے بھی ضروری ہیں، صبح و شام کے وہ اذکار جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ پڑھے، صبح و شام کی دعائیں وہ ضروری ہیں، قرآن کے اہم صورتوں اور حصوں کا حفظ کرنا ضروری ہے، ترجمے کے ساتھ ایک آیت کی صحیح روزانہ پڑھنی ضروری اور فرض ہے. آخر وہ وقت کب آئے گا؟ کیا وقت ابھی نہیں آیا؟ یہ ہے الم، آیت نمبر 16، الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہ سوال ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ ابتدائی 4 سالوں کے بعد ہم سے یہ کہا گیا, لیکن چونکہ یہ سورت مدنی ہے اور عبداللہ ابن مسعود مکہ میں اوائل میں سے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں, تو یا تو اس آیت کا نزول 1 سے زائد مرتبہ ہوا ہے, اور یا عبداللہ ابن مسعود جو ارشاد فرما رہے ہیں اس سے مراد اس دور کے لوگ ہیں, یا اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جن صحابہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کو رغبت دلانے کے لیے. اور بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو دیکھا گیا کہ صحابہ میں سے کچھ نئے صحابہ نوجوان ایسے ہیں جو ہنسی مذاق کی کثرت وغیرہ ہونے لگی, یا اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد اور قتال اور جہاد کی وجہ سے, اور دوسری اللہ نے جو مہربانیاں کی دنیا کھل کے سامنے آ گئی, وہ فقر و فاقے اور سختی اور اذیت کا مرحلہ جو مکے میں تھا وہ نہیں رہا, اس لیے یاد دہانی کی گئی, واللہ اعلم. لیکن کیونکہ قرآن کی آیات عام ہیں اس سے مراد صحابہ بھی ہیں, تابعین بھی ہیں, ہم آپ بھی ہیں اور سب ہیں. ہر شخص سے کہا جا رہا ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو, گناہوں میں کمی ہو, آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو, اور یہ جو ایسے کام اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آخرت کے بارے میں غفلت پیدا ہوتی اس کو آپ ترک کر دیں. تو الم یعنی للذین آمنوا, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم, کہ ان کے دل نرم ہو جائیں, جھک جائیں, لذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے لیے, وما نزل من الحق, اور جو کچھ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل, اور یہ ان کی طرح نہ بنے جو ان سے پہلے گزرے جن کو کتاب دی گئی. فطال عليهم الامد, پھر ان پہ ایک لمبی مدت گزری. فقست قلوبهم, پھر ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون, اور ان کی اکثریت فاسق بن گئی. تو یہاں پہ اس چیز کو بیان کیا کہ قرآن پاک ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, دونوں سے مراد قرآن پاک ہے کہ قرآن ہی اللہ تعالی کا حقیقی ذکر ہے. تو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یا قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے, سمجھ کر سنتے ہوئے, سمجھ کر پڑھتے ہوئے زندگی میں تبدیلی پیدا ہو؟ اور ظاہر ہے قرآن پاک کے پڑھتے ہوئے اور قرآن پاک کے سنتے ہوئے خشیت اور رقت اس وقت طاری ہوتی ہے جب سننے اور پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا کچھ سنا جا رہا ہے. لیکن جب حالت یہ ہو کہ نہ پڑھنے والے کو پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, نہ سننے والے کو پتا کہ وہ کیا سن رہا ہے, دل کیسے نرم ہو, رقت کیسے طاری ہو, دل اللہ کی طرف کیسے جھکیں, زندگی میں تبدیلی کیسے واقع ہو, اس لیے یہاں پر اس چیز کو بیان کیا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل خوف عاجزی سے اللہ کے سامنے جھک جائیں. اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت, قرآن پاک کی تلاوت جب قرآن پڑھا جائے, قرآن سنا جائے, پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کے دل نرم ہو جانے چاہیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قرآن کی تلاوت احادیث میں اسی طرح بیان کی گئی ہے کہ جب رحمت والی آیت پڑھتے یا سنتے تو رک جاتے, اللہ تعالی سے رحمت طلب کرتے. عذاب والی آیت پڑھتے یا سنتے رک جاتے, اللہ تعالی کی پناہ مانگتے اس کے عذاب سے. جنت والی نعمتوں والی آیات پڑھتے یا سنتے رک جاتے, اللہ تعالی سے نعمتیں, عافیت اور جنت طلب کرتے. اور سخت عذاب والی آیات پڑھتے یا سنتے تو رونا شروع کر دیتے اور پڑھنے والے سے کہتے کہ بس کرو بس کرو, بہت ہو گیا. جیسا کہ احادیث میں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے, ایک ایک آیت رات رات پھر پڑھ کے روئے ہیں اپنی امت کی مغفرت کی تمنا اور آرزو اور دعا کے لیے. تو قرآن پاک ترجمے سے سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. سمجھ کے پڑھیں گے دل نرم ہوگا, زندگی میں تبدیلی پیدا ہوگی. اس وقت ہمارا المیہ پوری امت کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اس علم کو عام نہیں کیا گیا کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے. قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے, اسی سے دل نرم ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے, سنتے ہوئے, پڑھنے والے اور سننے والے یہ بھی دیکھیں کہ آخر وہ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں, کس کا کلام سن رہے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مومن کا دل ہے تو اس کو برداشت کر لیتا ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت اور توفیق کی وجہ سے. اور پھر زندگی میں تبدیلی یوں بھی واقع ہوتی ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے اور قرآن کی دروس کی مجلس میں آنے والے اور قرآن کے ذریعے اپنے دل کو نرم کرنے والوں کا حال یہ ہو کہ جسم پہ کپڑے اگر ان کے حرام ہیں, پیٹ کی غذا حرام ہے, کمائی حرام ہے, اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوا ہے, اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے, کبیرہ گناہوں میں بری طرح ملوث ہیں, کبیرہ گناہوں پہ اصرار ہے, شرک اور بدعت یہ اعمال اور گھروں اور خاندان اور معاشرے میں موجود ہیں, خود ان کے ہاں یہ تمام چیزیں موجود ہیں, تو قرآن پاک کے سننے اور پڑھنے سے تبدیلی اور رقت اس کا حصول ناممکن ہے. سب سے پہلے کبیرہ گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا, صدق دل سے توبہ کرنی پڑے گی, حق والوں کے حق ادا کرنے پڑیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب ہدایت کو, ہدایت کی تمنا اور آرزو اور دعا اور توفیق اللہ سے مانگتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے گی, اس کی تلاوت سنی جائے گی, تو اللہ کی طرف سے مہربانی کا فیصلہ ہوگا. یہ چیز یہاں بیان کی گئی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ایک بڑے گناہ سے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جن کو تورات اور انجیل ہم نے دی تھی انہوں نے طویل عرصے تک اپنی ان کتابوں کو بھلا دیا, اپنی ان کتابوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا, ان کو پڑھنا چھوڑ دیا, ان کو بالکل ہی انہوں نے اپنے گھروں اور اپنے معاشرے سے نکال باہر کیا. اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے. تو اگر تم لوگ بھی قرآن کو چھوڑ دو گے طویل عرصے تک, اس کی تلاوت اس پر عمل کرنا چھوڑ دو گے طویل عرصے تک, تو تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے, تم بھی فاسق بن جاؤ گے. اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا حق یہ ہے اس کو تین دن میں ختم کیا جائے, پانچ دن میں ختم کیا جائے, سات دن میں ختم کیا جائے, دس دن میں ختم کیا جائے, اور مہینے میں اس کو ختم کیا جائے. قرآن کو پیٹھ دکھانا اور قرآن کا ترک ہے جو کبیرہ گناہ ہے. اور یہ رسول قیامت کے دن شکایت کرے گا, سورہ فرقان 19 سپارے میں ہے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب, میری قوم نے قرآن کو مہجور کر چھوڑ دیا تھا, اس کو ترک کر دیا تھا, اوپر گھر کے اوپر برکت کے لیے اونچی جگہ رکھا ہوا ہے, لیکن سال ہا سال برس ہا برس گزر گئے, اس کو کھول کے پڑھنا نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو تمہارے دل سخت کر دیے جائیں گے اور تم فاسق بن جاؤ گے, جیسے تم سے پہلے یہودی اور نصرانی فاسق بن گئے اپنی کتاب کو پیٹ دکھانے کی وجہ سے, طویل عرصے تک اس سے دور رہنے کی وجہ سے. حالانکہ تورات اور انجیل سے قرآن پاک زیادہ اہم اور زیادہ عظمت والی کتاب ہے, ساری کتابوں کی سردار ہے یہ. جب تورات اور انجیل کا یہ حال ہے کہ طویل عرصے تک ان کو چھوڑ دینے سے وہ قومیں فاسق بن گئیں, اللہ کی نگاہ میں وہ گر گئیں, تو پھر ہماری اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے. تو قرآن پاک کا یہ حق ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے. ایک آیت آپ روزانہ پڑھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک یا دو سپارے پڑھیں, ایک آیت, لیکن روزانہ اس کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے. اور یہ تلاوت صحیح تلفظ کے ساتھ ہو, ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ یہ تلاوت پڑھیں, اپنے گھر والوں کو سنائیں رات کو سونے سے پہلے. اس بات کا گھر میں معمول بنا لیں کہ روزانہ قرآن پاک کا ایک رکوع یا کم از کم چند آیات کسی اچھی تفسیر سے پڑھ کر گھر والوں کو سنائی جائے. تو یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور طویل عرصے تک اس کو ترک نہ کیا جائے. اور ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کریں گے ان کے دل سخت ہو جائیں گے. تو دل گناہوں سے سخت ہوتے ہیں, کبیرہ گناہوں کی کثرت سے دل خراب ہو جاتا ہے, دل پہ مہر لگ جاتی ہے. ہم نے بارہا اپنے دروس میں اس حدیث کو بیان کیا جو ترمذی میں ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اگر وہ صدق دل سے توبہ کر لے وہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے, اگر توبہ نہ کرے دوسرا گناہ کرے تو دو نقطے بن جاتے ہیں, تین گناہ کرے تین نقطے بن جاتے ہیں. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جائے تو اس پہ مہر لگ جاتی ہے. پھر اس دل والا نہ ہدایت والی بات کو سننا گوارا کرتا ہے, نہ اس کی طرف جانا گوارا کرتا ہے, نہ اس کے بارے میں سوچنا گوارا کرتا ہے, نہ اس کے اعضائے بدن اس کے بارے میں کچھ کرنا گوارا کرتے ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کچھ تم میں سے کسی سے گناہ ہو تو توبہ کرو اور گناہ کے فوراً بعد کوئی نیکی کرو تاکہ گناہ ختم ہو جائے. اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا, جیسے تم سے کوئی گناہ ہو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لیا کرو تاکہ وہ گناہ اس کا اثر ختم ہو جائے. یہ چیز یہاں بیان کی گئی کہ کبیرہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں, اور جب دل سخت ہو جائیں ان پہ مہر لگ جاتی ہے, اور جب مہر لگ جائے تو ایسا دل والا فاسق و فاجر بن جاتا ہے. اور اگر قوم مجموعی طور پہ قرآن کو چھوڑ دے تو قوم مجموعی طور پہ فاسق اور فاجر قوم بن جاتی ہے. اس سے انسان اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھے. جب دل سخت ہوا, فسق و فجور میں انسان مبتلا ہوا تو دل مر گیا. اس لیے کہ دل زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. جس دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ دل مردہ ہے, دل زندہ نہیں ہے. اس لیے ایک حدیث میں اس مثال کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا کہ اللہ کا نام لینے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا, اس کی مثال زندہ کسی ہے. اللہ کی ذکر سے غفلت کرنے والا, اللہ کو یاد نہ کرنے والا, اس کی مثال مردہ ہے وہ. تو یہ چیز یہاں بیان کی. اچھا, آخری بات آیت نمبر 17 میں بیان کر دی کہ دل غفلت کی وجہ سے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں, اور جب دل سخت ہو جائیں تو دل کی بستی بنجر اور ویران ہو جاتی ہے اور دل مر جاتا ہے. اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہو, اپنے گناہوں پہ تمہیں ندامت ہے, غفلت اور سستی اور کاہلی, اور وہ طویل مدت جو تم نے قرآن کو چھوڑ کے گزاری اس میں ندامت کا اظہار کرنا چاہتے ہو, سچے دل سے توبہ کرو اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دو, اور دیکھو اللہ تعالی مردہ دلوں کو دوبارہ اسی طرح زندہ کر سکتا ہے جس طرح مردہ زمین پر پانی برسا کر مردہ زمین کو اللہ تعالی زندہ کرتا ہے. اعلموا, جان لو اس بات کو, ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, اللہ تعالی مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. اسی طرح یہ مثال اس لیے بیان کی کہ اس بات کو تم جان لو کہ تمہارے مردہ دل بھی دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ تم اپنے مردہ دلوں پہ رحمان کے کلام کی بارش کو برسا دو. قد بینا لکم الآیات, ہم نے تمہارے لیے ساری آیات اور سارے حکم بڑی وضاحت سے بیان کر دیے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اور عقل, صحیح عقل اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مقصد زندگی کو پہچانو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور دعا جو گزشتہ درس میں صدیقی صاحب کو ہم نے دی تھی کہ ساتھیوں میں تقسیم کریں گے, یہ وہ دعا, اس میں ایک بڑا عجیب لفظ ہے کہ اللہ کا رسول یہ دعا کرتا ہے, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار زندگی بنا دے, ونور صدری, میرے دل اور سینے کا نور بنا دے, اور وجلاء حزنی, وذهاب همي وغمي، میرے سارے جتنے غم ہیں، جتنے ہم جتنی فکر پریشانیاں ہیں، ان سب کو ختم کرنے اور ہٹانے کا سبب اس قرآن کو بنا دے، اور میرے غم کو خوشی میں بدل دے اس قرآن کی وجہ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن جس کو مل جائے اس کو دونوں جہانوں کا خزانہ مل گیا. جس کو قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے، قرآن کا حفظ نصیب ہو جائے، اور جس کی اولاد، جس کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کو حافظ قاری بنائے، خود قرآن سمجھ کے ترجمے اور تفسیر سے پڑھے، قرآن میں لگ جائے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو سب سے بڑی نعمت دے دی. آج ہمارے مدرسے میں بچے نے قرآن حفظ مکمل کیا. اس بچے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو، آج کا یہ دن تو اپنے ڈائری میں لکھ لو، تمہیں اپنی زندگی میں ممکن ہے بڑی بڑی خوشیاں ملیں، بڑے بڑے انعام ملیں، بڑی بڑی چیزیں ملیں، لیکن آج جو خوشی تمہیں ملی ہے تمہاری زندگی میں دوبارہ ایسا خوشی والا دن نہیں آ سکتا. اس لیے کہ آج قرآن پاک پورا ختم ہو گیا، تمہارے سینے میں یہ کتاب محفوظ ہو گئی. تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی والا دن آج کا دن ہے کہ آج قرآن پورا تمہارے سینے میں، 6600 سے زیادہ آیات اس چھوٹے سے سینے میں محفوظ ہو گئی. چھوٹا سا بچہ، یہ معجزہ ہے اللہ کے کلام کا. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سید الاولین والآخرین ہیں، پھر بھی یہ دعا کرتے کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالی دلوں کی مردہ بستی کو اس قرآن کے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اپنے دلوں کی بستیوں کو قرآن سے آباد کرو، آؤ اپنے دلوں کی مردہ بستیوں کو قرآن سے آباد کرو. قرآن کی تلاوت کا نور اور یہ وہ برسات ہے جو جب اس دل پہ برسے گی تو دل دھل جائے گا، صاف پاک شفاف ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ دل وہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نور ہوگا، اور جہاں نور ہو وہاں اندھیرا نہیں آتا. یہ ہے اس آیت نمبر 17 میں اس مفہوم اور اس چیز کو بیان کیا گیا کہ دلوں کی مردہ بستیاں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زندہ ہوتی ہیں. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.